فاتر حضرات، لائیو ود جاوید احمد غامدی، یہ اس پروگرام کا ایک خصوصی ایپیسوڈ ہے جو ہم نے انتخابات کے حوالے سے ترتیب دیا ہے. یہ اس کا دوسرا حصہ ہے. ایک گفتگو ہم اس سے پچھلے ہفتے کر چکے ہیں غامدی صاحب سے. غامدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور زبیر احمد صاحب میری معاونت کریں گے غامدی صاحب سے گفتگو میں. غامدی صاحب، میں تھوڑا سا خلاصہ کیے دیتا ہوں. جہاں تک ہماری بات پچھلی بار پہنچی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ قیادت میں تبدیلی، جو ہمارا موضوع تھا کہ ایک سوسائٹی میں قیادت اصل میں کیسے ابھر کے آتی ہے اور وہ سیاسی تبدیلی لاتی ہے، تو اس کے عوامل ہمارے ملک میں کیسے ہیں، وہ اصول میں کیسے ہیں، زبان، تعلیم، ویلیوز، سماجی انصاف اور معاشرے کا ایک خاص سیٹ اپ، وہ سب اثر انداز ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں قیادت کیسے ابھرتی ہے. آپ نے یہ فرمایا تھا آخر میں اقبال کے حوالے سے کہ ہماری ملت کو معلوم ہوتا ہے کہ سلطانی اور پیری اور ملائی کا ایک کشتہ بنا دیا گیا ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح یہ اثر انداز ہوئی ہے کہ وہ چیزیں ابھر کے مثبت طریقے میں معاشرے پر اثر انداز نہیں ہو سکیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان میں سے ایک ایک چیز کو لے کے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی تشخیص ٹھیک ہے، تو مناسب اور مختصر طریقے پہ ہم گفتگو شروع کرتے ہیں اور پھر آپ سے سوال و جواب چلیں گے انشاءاللہ.
میں اس پروگرام میں بھی پہلے ہی عرض کر چکا ہوں اور اب پھر تھوڑا سا اپنی بات کو دہرائے دیتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں جس چیز میں آپ کو بڑا انحطاط نظر آتا ہے، بڑی پستی نظر آتی ہے، وہ اصل میں ہماری وہ اقدار ہیں جن کا تعلق آپ کے معاشی عمل سے ہوتا ہے، آپ کی سوسائٹی کی نظم سے ہوتا ہے، آپ کی معاشرتی اقدار سے ہوتا ہے اور آپ کی ریاست سے ہوتا ہے. جہاں تک ان اقدار کا تعلق ہے جن میں خاندان زیر بحث آتا ہے، جن میں ایک فرق مراتب کی قدر قائم کی جاتی ہے، جن میں باپ باپ ہوتا ہے، جن میں شوہر شوہر ہوتا ہے، جن کے اندر میں سوسائٹی کی اس طرح کی خاندانی اقدار کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، اس میں ہمارا معاشرہ بہت محکم رہا ہے. یعنی اس میں اگر کوئی زوال آ رہا ہے اور تبدیلی آ رہی ہے اور اقدار اب ٹوٹ رہی ہیں، تو وہ موجودہ زمانے میں آ کے ختم ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی. یعنی یہ جو کچھ ہمیں حاصل ہوا ہے، یہ اصل میں مغرب کی دین ہے. جہاں تک ہمارے اپنے معاشرے کا تعلق ہے، اس میں یہ بہت محکم سطح پر قائم رہا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ماں وہی بات کہہ رہی ہے، باپ وہی بات کہہ رہا ہے، معاشرہ وہی بات کہہ رہا ہے، مذہب وہی بات کہہ رہا ہے. آپ باہر نکلتے ہیں وہ بات، آپ اندر آتے ہیں وہی بات. آپ کا سارا تعلیمی ڈھانچہ، یعنی تعلیم اگرچہ اس طریقے سے فارمل نہیں تھی ہمارے ہاں جس طرح کی اب ہوئی ہے، لیکن اگر بچے کو گھر میں گلستان بوستان پڑھائی جا رہی ہے، کریمہ پڑھایا جا رہا ہے، پنامہ پڑھایا جا رہا ہے، اگر اسے مکتب کی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی ہے، بچیوں کو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، تو اصل میں یہی چیزیں تھیں جو انہیں بتائی جاتی تھیں. کہانیاں اس سے وجود میں آتی تھیں، داستانیں اس سے ترتیب پاتی تھیں. آپ اگر قدیم اپنے معاشرے کا ایک نظر سے جائزہ لے کے دیکھیں، تو آپ کے ہاں کچھ شاعری کی کتابیں تھیں، کچھ قصے تھے، کچھ کہانیاں تھیں. آپ ان سب کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں یہی اقدار ہیں جو ہر لحاظ سے بچوں تک منتقل ہوتی رہتی تھیں اور ان کی نفسیات کا حصہ بن جاتی تھی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جہاں تک دوسرے پہلو کا تعلق ہے، وہ کیوں کمزور ہوا. اس کے کمزور ہونے کا باعث در حقیقت یہ تین ادارے ہیں جو ہمارے معاشرے میں وجود میں آ گئے. ان میں سے جو پہلی چیز آپ دیکھیے، سلطانی کیا چیز ہے. سلطانی کا مطلب یہ ہے کہ پوری سوسائٹی میں آپ نے پہلے مرحلے میں یہ قدر پیدا کی ہے کہ کوئی ایک خاندان، کوئی ایک شخص یا کوئی ایک خاص پس منظر رکھنے والی شخصیت ایسی ہے کہ جس سے آپ کے سارے جذبات وابستہ ہونے چاہیے. یعنی اس کا یہ ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے مرحلے میں اگر وہ کسی درجے میں کوئی میرٹ کی چیز بھی ہوتی ہے، تو اگلے مراحل میں جا کر وہ آہستہ آہستہ محض ایک خاندانی ربط کی بنیاد قائم کر لیتی ہے. یعنی پھر کوئی چارہ نہیں ہوتا آپ کے پاس اس کے سوا، کیونکہ انسانوں کی نفسیات کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ ان کی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ کسی کے محکوم ہو کر رہے. یہ ہے انسان کے اندر، یعنی جس طرح آزادی کا ایک بڑا
زیر اثر رہے ہیں،
کسی کے زیر اثر رہے. تو ایک جذباتی وابستگی آپ پیدا کر دیتے ہیں. پرانے زمانے میں کیسے ہوتی تھی؟ کوئی آدمی کسی ملک کو فتح کر لیتا تھا، اب اس کے فتوحات کی داستانیں سنائی جانی شروع ہو جاتی تھیں، وہ ہیرو بن جاتا تھا. اس نے اس طریقے سے اپنے لوگوں کو منظم کیا، اس طرح وہ دریا میں اتر گیا، اس طرح اس نے اپنے گھوڑے کو بغل میں داب لیا، اس طریقے سے اس نے سمندر پار کر لیا. یہ قصے، یہ کہانیاں جو تھیں، یہ آپ شاہنامہ پڑھیے نا فردوسی کا، تو وہ بادشاہوں کے اسی پہلو کی داستان ہے. فوجیں کیسے لڑتی ہیں، دربار کیسے آراستہ ہوتے ہیں، بادشاہ کیسے نکلتے ہیں، نکارے کیسے بچتے ہیں، فضیلوں کے باہر لوگ کیسے کھڑے ہوتے ہیں. اس سے ایک رومانوی فضا بنتی تھی اور پھر وہ اسے خاندان کے ساتھ وابستہ ہو جاتی تھی. یہ اس زمانے کے جاگیرداری تمدن کی ایک ضرورت بھی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں بادشاہ تو ایک ہوتا تھا اور ظاہر وجود میں بھی آیا ہے بعض اور معاشی عوامل سے، ہر گاؤں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا اور اس کے ساتھ بالکل اسی طرح کے جذبات اس ساتھ لوگوں کے وابستہ کر دیے جاتے تھے. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا تھا نا، کہ تنقید کا خوف اگر آپ پیدا کر دیں تو تحقیق کا ذوق پیدا نہیں ہو سکتا.
اچھا غامدی صاحب، میں تھوڑا سا اس میں یہیں پہ آپ کو، یہ آپ نے جو بتائی سلطانی والی پوائنٹ پہ ہی ہم رہتے ہیں، یہ جو آپ نے کہا کہ زیر اثر رہنا چاہتا ہے انسان، ریا رہتا ہے، اس کی ایک اس میں ہے، ایک فطرت ہے یہ. तो ये हम जब पीछे जाते हैं, कई सौ सालों पीछे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि अरब के अंदर भी कुरैश जो है उनका एक असर था पूरे अरब के ऊपर, और खास करके फिर कुरैश के अंदर भी आते हैं तो फिर वो बनी हाशिम जो है उनका एक असर था। तो ये तो पहले से इस तरह से चला आ रहा है, ये खाली ऐसा तो नहीं है कि बाद में इसमें बिगाड़ पैदा हुआ, हमेशा से ऐसा।
नहीं, मैं तो याद कर रहा हूँ कि ऐसा ही है। आप देखिए ना, मैंने कई मरतबा इसका हवाला दिया है, बाइबल में जो दास्तान बयान हुई है बनी इसराइल के बादशाहत के कायम होने की, वो बड़ी इबरत की दास्तान है। यानी अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से बनी इसराइल की तंजीम की, एक आजाद हुकूमत वहां कायम हो गई, काजियों का निजाम उसको कहा जाता है। यानी जिस तरह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद आपके खुलफा ने एक जमहूरी माशरा कायम कर दिया, यानी वो किसी खानदान से मुतल्लक होने की बुनियाद पर हुकूमत नहीं कर रहे थे, उन्होंने कुर्बानियां क्या दी, इसार क्या किया, उनकी शख्सियात क्या थी, सोसाइटी पर उनके असरात क्या थे, एक फितरी क्यादत पैदा हुई 22-23 साल के अरसे में, और उस क्यादत के सपुर्द कर दिया गया नज़्म नस्क, यही हुआ ना वहां पर। बिल्कुल ऐसा ही सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हुआ है, यूशे और कालिब जो उनके दो खलफा हैं उनकी हैसियत बिल्कुल वही है कम बेश जो हमारे यहां सैयद अबू बकर और सैयद उमर रजी अल्लाह अन्हु की है। तो उन दोनों ही को इक्तदार मुंतकिल हुआ है उनके बाद, और एक जमहूरी माशरा जिसको आप कह सकते हैं उस जमाने के कबायली तमद्दन के लिहाज से उन्होंने कायम कर दिया, और फिर काजियों का एक निजाम वजूद में आ गया। यानी ऐसे लोग जो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, तौरात के कानून से वाकिफ थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो मुख्तलिफ छोटे छोटे गुरहों और वहनतों के माबैन लोगों के फैसले करें। बड़ा जमहूरी निजाम था, लोग उसी तरीके से यानी अपने ऊंट चराते हुए और अपनी भेड़ बकरियां चराते हुए आते थे, फैसला करते थे, चले जाते थे, ना कदम ना हशम ना कोई खास शान शिको जो हम आप खिलाफत राजदा के जमाने में देखते हैं। यानी सैयद उमर रजी अल्लाह अन्हु की हुकूमत दुनिया के 22-24 ममालिक अब कह लीजिए उनके ऊपर कायम है, और वो इत्मीनान के साथ रेत के ऊपर सो रहे हैं। और रमजान ने तबसरा किया था ना कि वो कहां गए ऐवान और कहां गया इकतदार, दुनिया पर हुकूमत कर रहा है एक शख्स और उसको परवाह भी नहीं है इस बात की। तो कमो बेश यही सूरत हाल वहां थी। बनी इसराइल का जब वास्ता था फिलिस्तीनियों से, तो फिलिस्तीनियों को जिनको फिलिस्ती कहा जाता है बाइबल में अगर आप पढ़ें, उनके तमद्दन को उन्होंने देखा कि उनके यहां तो बादशाह है, निकलते हैं तो नक्काले बजते हैं, पोशाकें पहनी हुई होती है, पीछे उनके खुदाम चल रहे होते हैं, बहुत मुतासर हुए। तो मुतासर होकर उन्होंने अपने जमाने के नबी सैमुअल जिनका नाम था उनसे दरखास्त की कि हमारे लिए भी एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए। कुरान मजीद ने यह वाकया बयान किया है बिलिजमाल, बाइबल में इसकी तफसील बयान हुई है। जब सैमुअल नबी ने यह दरखास्त अल्लाह ताला के सामने पेश की कौम की, तो जो जवाब दिया गया वो जवाब ये था कि तुम बादशाह चाहते हो, मैंने तुम्हें आजाद पैदा किया, हुर्रियत की जिंदगी बसर कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई हुक्म चलाने वाला नहीं है, बादशाह मुकर्रर करोगे तो तुम्हारी कवारियों को उठाएगा, तुम्हारे नौजवानों से बेगार लेगा, तुम्हारी गर्दनों में गुलामी का जुआ रखेगा, तुम्हें जलील और रुस्वा करेगा, तुम्हारे अंदर की खुददारी खत्म कर देगा, तुम्हारे लिए तलपने के मौके खत्म। एक पूरी तकरीर है, यानी जो बादशाहत की मजम्मत में बादशाहत की हकीकत खोल दी गई है वो बयान की गई। लेकिन इसके बावजूद बनी इसराइल इसके लिए राजी नहीं हुए। यानी इंसान के अंदर ये चीज मौजूद है कि वो बाज इस तरह की चीजों को है ना ख्वाब देखता है, तो वो ख्वाब कहीं पूरे हो जाए। आजकल भी क्या है, यानी घर में आप देखिए कि खाने को नहीं होगा, पहनने को नहीं होगा, कपड़ा भी फटा हुआ होगा, टेलीविजन के ऊपर जो आप ड्रामा दिखा रहे होते हैं एक झुग्गी के अंदर बैठी हुई खातून को भी, उसके अंदर आखिरी दर्जे का ग्लैमर होता है और वो उससे मुतासर होती है। यानी वो उसका ख्वाब देखती है और वो फिर उसके बाद एक नफ्सियात उसकी बनती है जिसमें वो ये नहीं चाहती कि ये मुझे मिल जाए, ये कहती इसको तो मिला हुआ है ना, अच्छा उसकी वो पस्तिश करना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से बादशाहत कायम हुई। ये बादशाहत जो है, मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि ये फितरी निजाम है और जमहूरियत अकली निजाम है। यानी ये इंसान की फितरत के अंदर जो ये महकूमी का दायरा रखा गया था खुदा के लिए, यानी इसका रुख उधर मुड़ना चाहिए था कि मुझे असल में एक दिन अपने परवरदिगार के सामने सजदा रेज होना है, उसका रुख गलत समत में शैतान बोल रहा
है। मैं चाहता हूं वो इस बात की थोड़ी आप वजाहत फरमाएं कि फितरत में इंसान की है कि वो मिलके रहते हैं, और जब मिलके रहते हैं तो अपने दरमियान को निजाम बनाते हैं, अपने में से किसी को अपना हुक्मरान बनाते हैं, अपने से में किसी को अपना जज बनाते हैं, जाहिर है किसी को पुलिस में डाल, यानी वो बात है निजाम चलाने के लिए ये जिम्मेदारियां बांट ली जाती हैं और फिर उस कानून की पाबंदी करते हैं, अपने आप को रूल्ड बना लेते हैं। लेकिन ये तो है फितरी हद तक सही। ये गैर फितरी कब हो जाता है, जब हम ये हक दे देते हैं किसी को, कोई हकी हुक्मरानी जो है वो एक खास खानदान, खास तबके या खास खसाइस के हामिल खानदानों का है, तो फिर ये गैर फितरी हो जाता है,
ये
गैर अकली हो जाता है। आप हो
सके गैर अकली हो जाता है, यानी फितरत में तो है ये चीज, गैर अकली हो जाता है, फितरत के इनहराफ से पैदा होता है ये, लेकिन गैर अकली हो जाता है। अब मैं इसकी बात में वजाहत करूंगा कि फितरी और अकली।
मिसाल अगर आप दे दें तो जरा वाजे हो जाएगी बात कि ये आप जिस तरह के कहा डॉक्टर साहब ने कि ये गैर फितरी गैर अकली हो जाता है, इसकी इस तरह से कोई एग्जाम्पल अगर आप दे दें।
देखिए बात यह है ना कि अकल क्या करती है, अकल ये करती है कि आपकी फितरत में जो अच्छे या बुरे दाइयात रखे गए हैं उन तमाम का तज्जिया करके उनको सही रुख पे डालती है। मजहब भी यही करता है। دونوں یہی کام کرتے ہیں. لیکن انسان کی فطرت کن چیزوں کا مجموعہ ہے؟ انسان کی فطرت کو خدا نے بیان کیا ہے کہ الحمہ فجورا و تقواہ, اس کے اندر جس طرح حدود آشنائی ودیت کی گئی ہے اسی طرح حدود سے نکلنا بھی ودیت کیا گیا ہے. اور پھر یہ بیان کیا قرآن مجید نے کہ انہ کانا ظلوماً جہولا, انسان کے اندر حدود سے آگے بڑھ جانے کے دائیات بھی ہیں اور ایک خاص طرح کی جذباتی کیفیت بھی ہے اس کے اندر, یہ اس کا غلبہ پا لیتی ہے. انسان صرف عقل نہیں رکھتا, انسان کے اندر خواہشات بھی ہیں, جذبات بھی ہیں, رغبات بھی ہیں, تعصبات بھی ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. جو کشمکش پیدا کی گئی ہے اس دنیا میں خیر و شر کی, اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ چیز اسے دی جائے. اس سے در حقیقت ایک ہیرو ورشپ کا دائیہ پیدا ہوتا ہے, جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہی چیز ہے نا کہ انسانوں میں کچھ لوگوں کو قیادت کرنی ہے اور کچھ لوگوں کو ان کی قیادت کے زیر اثر رہنا ہے. یہ ایک فطری جذبہ ہے, اس کے اندر بڑی خوبصورتی ہے, اس سے کائنات کا نظم قائم رہتا ہے. لیکن اسے عقلی حدود پر رہنا چاہیے. یعنی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر جنس کا دائیہ ہے نا, جنس کے دائیہ کا ظہور تو ہوگا انسان کے اندر اور بڑا غیر معمولی ظہور ہوتا ہے, لیکن جنس کے اس دائیہ کو عقلی حدود میں رہنا چاہیے. عقلی حدود کیا ہے؟ کہ میاں بیوی کے تعلق کی رفاقت کا ایک نظم بنایا جائے اور اس کے ذریعے سے خاندان وجود میں لایا جائے. اس میں کچھ پابندی آپ قبول کرتے ہیں, کچھ یہ چیزیں قبول کرتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے جب یہ بادشاہت قائم ہو جاتی ہے تو یہ اصل میں وہی کام کرتی ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے تجزیہ بائبل سے پیش کیا. یعنی لوگوں کے اندر ایک محکومی کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے, وہ رعایا بن کر رہ جاتے ہیں, ان کی قوم اور ملک کے ساتھ اس طرح کی دلچسپی نہیں ہوتی. معاشی اقدار اور اس طرح کی چیزیں بھی اصل میں مفادات کی زیادہ تابع ہو جاتی ہیں. بادشاہ بھی اصل میں سب کچھ سمیٹ رہا ہوتا ہے اور نیچے رعایا بھی یہی کام کر رہی ہوتی ہے. تو یہ خاص طرح کا ذہن اس سے پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کو بھی عقل کے تابع رکھا جا سکتا ہے اور حدود آشنا کیا جا سکتا ہے, لیکن عام طور پر اس میں کامیابی نہیں ہوتی. اچھی بادشاہتیں قائم ہوتی ہیں جب, تو ان کے اندر یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی حکیم کو حکمرانی کا شرف دے دیتا ہے. یہ شرف سلیمان و داؤد کو بھی حاصل ہوا ہے اور اسی وجہ سے قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے ان کو حکمت اپنی طرف سے عطا کر دی تھی. وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہی ہوتی ہے کہ اگرچہ آپ مطلق العنان حکمران ہیں, آپ کا نظم پوری قائم ہے, اس کے باوجود آپ سوسائٹی
کا رویہ بیلنس رہتا ہے,
آپ کا رویہ اس میں, لیکن انسان بہرحال انسان ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں توازن کو فی الواقع قائم رکھ سکے. ہمارے یہاں بھی جو بادشاہت کی تاریخ ہے, 12-13 صدیوں کی تاریخ ہے, اس میں پہلے مرحلے میں بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی, پھر بنو امیہ کی حکومت کے بعد بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی اور بنو امیہ کی حکومت انلوس میں قائم ہو گئی, دو سلطنتیں وجود میں آ گئی. پھر آہستہ آہستہ وہ دو سلطنتیں چھوٹی سلطنتوں میں بدلنا شروع ہوئی جن کو آپ سلطانی کہتے ہیں, یعنی بہت سے خاندان وجود میں آئے. پھر ان خاندانوں کے اندر سے بہت بڑی بڑی بادشاہتیں نکل آئیں, جیسے مغلیہ سلطنت تھی, جیسے صفویوں کی سلطنت تھی. تو اس طرح بہت سی حکومتیں ہمارے ہاں قائم ہوتی ہیں.
غامدی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے, قیادت میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ غامدی صاحب, اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ایک خاص طرح کی مجبوری اور جبر کا بھی حال ہوتا ہے اور لوگوں کے دو طبقات بن جاتے ہیں جس کے اندر کوئی امکان ہی نہیں ہوتا کہ ایک عام آدمی جو ہے کبھی اس جگہ پہنچ سکے. یہ پہلو بھی تو ہے.
جی, میں نے وہ بائبل کے حوالے سے آپ ذکر کیا تھا نا کہ یہی پہلو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کیا. یہ بتایا کہ اس کے نتیجے میں تمہاری حریت ختم ہو جائے گی, آزادی ختم ہو جائے گی, تمہارے اندر اعلیٰ صلاحیتوں کے لوگوں کا قیادت کی طرف میرٹ کی بنیاد پر بڑھنے کا عمل ختم ہو جائے گا. لیکن قرآن مجید نے جس جگہ سیاست سے متعلق ہدایات دی ہیں سورہ نساء میں, تو وہاں سیاست سے متعلق ہدایات دینے کی ابتدا جس جملے سے کی ہے اس کو آپ دیکھیے وہ کیا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, یعنی آپ سوسائٹی کی امانتیں اہل امانت کے سپرد کریں, میرٹ کی بنیاد پر معاملات کیے جائیں. یہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک محکوم کی ذہنیت پیدا ہوتی ہے. محکوم کی ذہنیت کیا ہے؟ محکوم کی ذہنیت اصل میں یہ ہے کہ پولیس کا کانسٹیبل نظر آئے گا تو سرخ بتی کی اتباع ہو جائے گی, نہیں نظر آئے گا تو نہیں ہوگی. یعنی آدمی کے اندر جو اقدار کی ایک سیلف ریلائزیشن ہے یہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے. محکومی کا سب سے بڑا جو نقصان پہنچتا ہے وہی ہوتا ہے. یعنی اگرچہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بادشاہوں کے اندر بھی بعض اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی قوم کی ذرا بہتر تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن تمام بادشاہی نظام کی اساس کس چیز پر ہے؟ وفاداری کے اصول پر, لائلٹی کے اصول پر. یعنی وہاں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی شخص کے ساتھ وفاداری کی کیا نوعیت ہے. یہ شخص کے ساتھ جو وفاداری ہے یہ اصل میں انسان کے اندر موجود انسان کا خاتمہ کر دیتی ہے. یعنی اس میں ایک دوسرا انسان آپ کے اندر داخل ہوتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا, ایک بڑا مشہور افسانہ ہے ایک فرانسیسی ادیبہ کا جس کو نوبل پرائز بھی ملا تھا, اس میں اس نے بیان کیا ہوا تھا کہ میرے ساتھ ہوتی کیا ہے, ایک کردار میرے سپرد کیا جاتا ہے اور اس کردار کے بعد میں گھر میں بھی وہی کردار ہوتی ہوں, میں باہر بھی وہی کردار ہوتی ہوں, میں بچوں میں وہی کردار ہوتی ہوں. تو نتیجے کے طور پر کوئی 10-20 سال کے اندر میرا پورا خاندان پاگل پن کا شکار ہو گیا, اس لیے کہ ان کو کوئی ایک شخصیت ملتی نہیں ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جو محکوم ہے اس کے اندر اصل میں ایک دوسری شخصیت داخل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دوسری شخصیت ہے کہ جس کے وہ خواب دیکھتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی تشکیل کرتا ہے، تو اپنی شخصیت کی نشو و نما کا عمل رک جاتا ہے۔ تو سوسائٹی میں قیادت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا ہوتا کسی خاندان میں پیدا ہوگی، وہ کہیں بھی پیدا ہو سکتی ہے، اس کے اوپر آنے کے موقع ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک معاملہ یہ ہوتا ہے، اس کا جو اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ قانون کی حکمرانی، قاعدے کی حکمرانی، کسی ضابطے کے مطابق زندگی بسر کریں، یہ نہیں ہوتا۔ ابھی پچھلے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بینظیر صاحبہ کے قتل کا معاملہ زیر بحث تھا، تو اس موقع پر ہمارے صدر مملکت نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ مجھ پر لوگ الزام لگاتے ہیں اس کا، میں کوئی جاگیردار نہیں ہوں کہ جو قتل کروایا کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اصل میں کچھ روایات ہوتی ہیں جو اس کے بعد بالکل معمول کی روایات بن جاتی ہیں۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، جس زمانے میں ہمارے ہاں ایک وزیر اعظم کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا، تو مجھے مولانا وسیم اگر ندوی صاحب، آپ کے حیدرآباد کے بڑے علماء میں سے تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ میں اس زمانے میں کہیں کویت میں تھا، تو وہاں پر کسی عرب شیخ نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے کس وجہ سے اپنے وزیر اعظم کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا؟ تو انہوں نے عربی زبان میں کہا کہ انہوں قد قتل بریا، اس نے ایک اصل میں بے گناہ کو قتل کر دیا تھا۔ تو اس عرب شیخ نے اس پر تبصرہ کیا کہ الملک یقتل، بادشاہ قتل کیا ہی کرتے ہیں؟ تو مولانا بتایا کرتے، میں نے جواب دیا خوش قتل پھر مارے بھی یہاں کرتے ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کیا نفسیات ہے؟ یہ نفسیات یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے یا ایک خاندان ایسا ہے جس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، جس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، اس کی زبان قانون ہے۔ اور جب آپ زبان قانون ہے کو سننے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو اصل میں پھر سوسائٹی کے اندر سماجی اقدار بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
یہ جو اقدار جو ختم ہوئے ہیں، اس کو آپ یہ پوری انسانیت پر یہ اطلاق اس کا
پوری انسانیت میں آتے ہیں۔ دیکھیے آپ جس مغرب کو آج دیکھ رہے ہیں، یہ آج سے پانچ صدی پہلے کا مغرب نہیں ہے۔ یعنی یہ چیز ہر جاگیرداری نظام کے اندر قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ وفاداری کے اصول پر قائم ہوتا ہے، وہ شخصی وفاداری ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کو آپ لیجئے۔
لیکن خان صاحب، اس میں ایک چھوٹی سی وجہ ہے، آپ کی قطع کلام ہو رہا ہے، یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سوسائٹی میں قانون بادشاہت کا نہ ہو، لیکن نظام جبر کا ہو۔ جاگیرداری جیسے ہمارے ہیں، ہمارے سوسائٹی میں اگر نظر ڈالیں تو وہ جگہ جگہ وہی جبر نظر آتا ہے۔
بادشاہت ایک لفظ ہے نا جی، بات یہ ہے کہ جب یہ چیز موجود ہوگی کہ آپ شخصی وفاداری کی بنیاد پر کسی نظام کو چلا رہے ہوں گے۔ دو ہی اصطلاحات ہیں نا جو ہم نے اس زمانے میں لوگوں کو بات بتانے کے لیے ایجاد کی ہیں، ایک یہ ہے کہ نظام شخصی وفاداری کی بنیاد پر چل رہا ہے، اور ایک یہ کہ وہ قانون کی حکمرانی کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ قانون کی حکمرانی میں آپ کی نگاہ اصل میں میرٹ پر ہوتی ہے، ضابطے پر ہوتی ہے، قاعدے پر ہوتی ہے۔ یہ وہ اصل میں تبدیلی ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے پیدا کی تھی۔ یعنی شخصی وفاداری کا خاتمہ کر دیا گیا، وہ خدا اور خدا کے رسول کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اب قانون ہے جو حکمرانی کرے گا،
یعنی اس سے مراد آئین کی حکمرانی،
آئین
ظاہر ہے کہ اس کے مقابل میں صرف جاگیرداری
میں برتر قانون ہے نا۔ یعنی قانون جو ہے وہ ضابطے ہیں، اور وہ ضابطے جو پورے سوسائٹی کے نظر
مل کے
معاہدہ عمرانی یا ایک سوشل کانٹریکٹ کی شکل دیتے ہیں، وہ آپ کا آئین ہے۔ تو آئین کی حکمرانی یا قانون کی حکمرانی یہ ایک چیز ہے،
اور شخصی
حکمرانی بالکل نہیں۔
اچھا، یہ شخصی حکمرانی میں یہ بھی پاسبل ہے کہ شخصی حکمرانی جو ہے وہ بادشاہت کی شکل میں ہو اور جمہوریت کی شکل میں بھی ہو، دونوں میں پاسبلٹیز ہیں۔
دیکھیے، جمہوریت کو اگر فرض کر لیجیے کسی موقع پر مسخ کر دیا گیا ہے، جمہوریت کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، تو پھر تو یہی ہوگا نا۔ لیکن اپنی کلاسیکی صورت میں تو جمہوریت میں اس کا کوئی امکان نہیں ہونا چاہیے،
نہیں ہونا چاہیے۔
اصول کے لحاظ سے جمہوریت نام ہی اصل میں قانون کی حکمرانی کا ہے، تو قانون کی حکمرانی بادشاہت میں نہیں ہوتی۔ ہم مسلمانوں نے 12-13 صدیوں تک اس صورتحال میں زندگی بسر کی ہے، اور اس کے باوجود بسر کی ہے کہ خلفائے راشدین نے پرانی سوسائٹی کا یہ طرز عمل ختم کر دیا تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو یہ نہیں ہوا کہ آپ کے خاندان کے لوگوں کو اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا گیا ہو، لوگوں نے اپنی مرضی سے حکمران منتخب کیے، ان کی بنیاد پر ایک حکومت قائم ہوئی، اور لوگوں نے ان کا انتخاب کر کے ان کو یہ ذمہ داری بخشی، اور ایک خالص جمہوری معاشرہ جو حریت کی اقدار پر مبنی تھا، جہاں لوگ برملا تنقید کرتے تھے، برملا احتساب کرتے تھے۔
گاندھی صاحب، میں جو آپ کی باتوں سے جو کنکلوڈ کر سکا ہوں، پوائنٹس مجھے جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ دو طرح کے اگر ہم نظام سامنے رکھے، ایک بادشاہی نظام اور ایک جمہوری نظام، بادشاہی نظام میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو شخصی حکمرانی آ جاتی ہے، اور جمہوری نظام میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو وہ عقلی فطرت سے ہٹ جاتا ہے۔ یہی
پہلی بات میں تقریم کر لیجیے۔ اصل میں بادشاہی نظام تو ہے ہی شخصی وفاداری کا نام، اس میں کبھی کبھی اصلاح ہوتی ہے، نہ کہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کوئی حکمران بہت حکیم ہوگا، بہت برتر شخصیت کا مالک ہوگا، جیسے عمر بن عبدالعزیز تھے، تو حریت انہوں نے پیدا کر دی۔
لیکن غالب صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ جو بادشاہت کا دور تھا وہ تو اب عصر حاضر کی روح کے ہی خلاف ہو گیا ہے۔ یعنی
اب اس کے باوجود آپ دیکھیے نا کہ مسلمان ممالک میں اس کے بطن سے بچہ تولد